أشهد أن لا إله إلا الله وحده وعده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من صواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما لم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين یہ سورہ آراف کی الاراف کی آیات 15-24 ہیں جن کی میں نے تلاوت کی ہے. اس مضمون پر میں پہلے بھی روشنی ڈال چکا ہوں جو ان آیات کریمہ میں بیان ہوا ہے. آج ایک خاص ارادے کے ساتھ دوبارہ ان کی تلاوت کی ہے اور اس میں سے بعض باتیں ہیں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, ورنہ پوری آیات جن کی تلاوت کی گئی ہے اگر ان کی تفسیر شروع ہو گئی تو یہ مضمون بیچ میں رہ جائے گا اور اگلے خطبے میں بھی اس کا ختم ہونا مشکل ہے. شیطان کے ساتھ جو پہلا شیطان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو پہلا مکالمہ ہوا ہے اور شیطان نے کیوں خدا تعالیٰ کو چیلنج دیا کہ میں اب تیرے بندوں سے کچھ کرنے والا ہوں. یہ سارا تذکرہ ان آیات کریمہ میں کیا گیا ہے. جب شیطان کو خدا نے دھتکار دیا تو اس نے کہا قالا انذرنی الی یوم یبعثون, کہ مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن یہ لوگ اٹھائے جائیں گے دوبارہ, یعنی آخری دن تک اس دنیا میں جو انسان بسر کرے گا اس وقت تک اس نے اپنے لیے مہلت مانگی. قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم, اور یہ کہا کہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ قرار دیا ہے اس لیے میں صراط مستقیم پر تیرے بندوں کے لیے بیٹھوں گا اور دیکھوں گا کہ تیرے بندے کس قسم کے ہیں. اگر میں گمراہ ہوں تو جن کو تو اپنا بندہ کہتا ہے ان کو میں بہکا کے بتاؤں گا کہ دیکھ تیرے پیداوار تیرے بندے مجھ سے اعلیٰ نہیں ہیں, اور چونکہ اپنے بندے کو خدا تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا, یہ شیطان کا اس کے مقابل پہ استدلال تھا ایک کہ مجھے تو تو نے گمراہ کرا دے دیا پر جس کے لیے مجھے سجدے کا کہہ رہا ہے اس کا جو میں حال کروں گا پھر پوچھوں گا کہ گمراہ کون ہوتا ہے, اور دعویٰ یہ ہے کہ مجھے صراط مستقیم پر بیٹھنے دے. اور یہ وہ اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں. اہدنا صراط المستقیم کہہ کر ہم اپنی ذمہ داری سے عہدہ برا نہیں ہو جاتے, وہاں سے ہمارا امتحان شروع ہوتا ہے, اور شیطان بیٹھتا ہی صراط مستقیم پہ ہے. اگر وہ ٹیڑھی راہوں, اگر کوئی انسان ٹیڑھی راہوں پہ چل رہا ہو تو وہ تو پہلے ہی ٹیڑھا چل رہا ہے. شیطان کو ضرورت کیا ہے کہ ٹیڑھی راہوں سے بہکائے. بس صراط مستقیم پر چلنے کے جو تقاضے ہیں ان کو ہمیں پیش نظر رکھنا ہے, اگر نہیں رکھیں گے تو جس راہ سے انعام ملتے ہیں اسی راہ پہ مغضوب ہو کے مارے جائیں گے یا اس راہ سے بہکا دیے جائیں گے اور اس راہ سے ہٹ جائیں گے. اور شیطان صراط مستقیم پر ہر بھیس میں آتا ہے, ہر پہلو سے حملہور ہوتا ہے. چنانچہ فرمایا, قرآن کریم فرماتا ہے شیطان نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم, پھر میں ان کے پاس ضرور آؤں گا ان کے سامنے سے, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے بھی, وان ایمانہم اور ان کی دائیں طرف سے بھی, وان شمائلہم اور ان کے بائیں طرف سے بھی, ولا تجد اکثرہم شاکرین, اور تو دیکھے گا کہ اکثر تیرے بندے شکر گزار نہیں ہیں. اب کوئی طرف نہیں چھوڑی شیطان نے, سامنے سے بھی آئے گا, پیچھے سے بھی آئے گا, دائیں سے بھی اور بائیں سے بھی. دائیں اور بائیں میں ایک مفہوم مذہب یا دنیا بھی ہو سکتے ہیں. دائیں طرف سے وہ مذہب کے رستے سے بھی حملہ آور ہوگا اور دنیا کی حرص دلا کر اس طرف سے بھی حملہ آور ہوگا. تو یہ وہ صراط مستقیم کا رستہ ہے جسے ہم نے اختیار کیا ہے اور جو بلاؤں سے بھرا پڑا ہے, اور جب تک کامیابی سے اس راہ سے گزر نہ جائیں الا یوم یبعثون, جب تک انسان کی بعثت اخروی ہو جائے اس وقت تک ہم خطرے سے پاک نہیں ہیں. یہ تنبیہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ پہلی کہانی ہے مذہب کی, اور یہی تمہاری کہانی ہے, اسی سے تم آزمائے جاؤ گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لمن تبعک منہم لاملأن جہنم منکم اجمعین, اور جس نے بھی تیری پیروی کی اس کو میں, ان سب کو میں جہنم سے بھر دوں گا. پھر آگے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آدم کا, پھر کیسے شیطان نے ان کو دھوکہ دینے کی کوشش کی اور ایک حد تک دھوکہ دے دیا. پھر آخر پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ. کہ تم دونوں کو میں نے یہ متنبع نہیں کر دیا تھا کہ یہ شیطان جس نے تمہیں بہکایا ہے یہ تمہارا کھلا کھلا دشمن ہے. یہ تنبیہ اس رستے پر چلنے سے پہلے کی گئی تھی. اور سب سے پہلی تنبیہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے لیے نازل ہوئی ہے یہی تنبیہ تھی کہ اب تمہیں ہم سیدھے رستے پر چلائیں گے, لیکن اس رستے کے خطرات سے پہلے متنبع کر رہے ہیں. اور ہم تمہیں کھلم کھلا بتا رہے ہیں کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے, کھلا کھلا دشمن ہے, اس سے دھوکہ نہ کھا جانا. یہ وہی مضمون ہے جو بنی نوع انسان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس نئے دور میں بیان فرمایا, یعنی وہ دور جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت سے شروع ہوتا ہے. یا ایھا الناس, یہ سورہ الفاتح کی آیات 6-8 ہیں. یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. اے بنی نوع انسان, اللہ کا وعدہ سچا ہے, اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں. فلا تغرنکم, تمہیں ہرگز دھوکہ نہ دے الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی. دنیا کی زندگی تمہیں کیسے دھوکہ دے گی؟ ولا یغرنکم باللہ الغرور, اور بہت بڑا فریبی الغرور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا, شیطان تمہارا دشمن ہے, اسے بحیثیت دشمن کے پکڑو, دوستوں بنا بیٹھنا. وہ تو یہ چاہتا ہے, انما یدعو حزبہ, وہ تو اپنے پیچھے چلنے والوں کو پکارتا ہے, یعنی جو اس کا گروہ ہیں. لیکونوا من اصحاب السعیر, تاکہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں. اب یہ کھلی کھلی وارننگ, یہ تنبیہ اتنی وضاحت کے ساتھ اور اس تسلسل اور ربط کے ساتھ دنیا کی کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملے گی. پہلے بتا دیا ہے دھوکہ دینے والا ہے, دھوکہ دینے والا بھی ایسا کہ اس سے بڑھ کر کوئی دھوکہ دینے والا نہیں ہے. اور دھوکہ دینے والا تمہارا دشمن ہے, اس سے تم خیر کی کیا توقع رکھتے ہو؟ اور اس کی چال یہ ہے کہ دنیا کی زندگی تمہیں اچھی دکھائی دے گی, اور اس چال میں جب تم پھنس گئے تو جس کو اچھا سمجھتے تھے وہی برا ہوتا چلا جائے گا, یہاں تک کہ تم انتہائی مکروہ انجام کو پہنچو گے. جن خوبصورت چیزوں کی تم نے پیروی کرنے کی کوشش کی, جن سے دل لبھانے کی کوشش کی, وہ لازماً تمہیں چھوڑ دیں گے. لازماً ان کے تتبعوں سے تمہیں کچھ بھی ہاتھ نہیں آئے گا سوائے دھوکے کے اور فریب کے, سوائے اس کے کہ تم حسرت کے ساتھ جان دو اور دوبارہ واپس اس دنیا میں لوٹنے کی کوشش کرو کہ کاش ہم اس رستے پر صحیح طریق پر اپنی حفاظت کرتے ہوئے چلتے اور شیطان کے دھوکے میں نہ آتے. یہ حق ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, یہ میرا وعدہ حق ہے, یہ حق ہے, ایسا ہی ہوگا. جو چاہو کرتے پھرو, تم اس انجام سے بچ نہیں سکتے کہ شیطان جس کو تم نے دوست بنا لیا, جس کی باتیں مان لی, وہ دھوکہ باز ہے. اور دھوکے باز ایسا جو تمہارا دشمن تمہارے حق میں دھوکہ نہیں کرے گا, ہمیشہ تمہارے خلاف دھوکہ کرے گا. یہ زندگی کا خلاصہ ہے, اور اس خلاصے کو ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں. یہ ہمارا پہلا سبق ہے جو جب سے زندگی بنی اور مکمل ہوئی اور جب سے مذہب کا آغاز ہوا, اس وقت سے یہی وہ رستہ ہے جو ہمیشہ سے چل رہا ہے. ہمارے آبا اجداد, ان کے آبا اجداد, ان کے آبا اجداد سب اسی رستے پر چلے ہیں, اور الا ماشاء اللہ سب نے دھوکہ کھایا ہے. ایک بات میں پہلے بھی سمجھا چکا ہوں، شیطان کا یہ کہنا کہ تیرے بندے ضرور ناشکرے ہوں گے، یہ جھوٹ نکلا. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کسی حال میں ناشکرے نہیں ہوں گے. تو جو چاہتا ہے کر، اپنے گھوڑے دوڑا دے ان کے اوپر، لیکن اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ جو میرے بندے ہیں وہ کسی طرح بھی تمہارے فریب میں آئیں گے، وہ قیامت تک تم سے محفوظ رکھے جائیں گے اور میرے بندوں کے طور پر جانے دیں گے، تمہارے بندے کے طور پر نہیں. بس شیطان کی باتوں میں ایک فریب ہے، اس دعوے میں بھی ایک فریب ہے کہ تیرے بندے ناشکر ہوں گے. خدا کے بندے تو ایسے شکر گزار ہوتے ہیں کہ کسی ابتلاء میں بھی اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے سے وہ باز نہیں آتے. خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مثالیں بہت سی دی ہیں. ایک حضرت ایوب کی مثال ہے، اتنی سخت آزمائشوں میں مبتلا کیے گئے کہ لوگ ان کے عزیز و اقارب، کہا جاتا ہے کہ گندگی کے ڈھیر پر ایسے ناسوروں کے ساتھ جسم کو چھیدا ہوا چھوڑ گئے، جن میں کیڑے چل رہے تھے. لیکن ایوب نے ناشکری نہیں کی، اسی حالت میں مسلسل خدا کا شکر ادا کرتا رہا، آخر میں تیرا بندہ ہوں، شیطان نے مجھ پہ آزمائش ڈالی ہے، جو چاہے کر لے، میں تیرا بندہ رہوں گا، تیرا ہی رہوں گا. اس کی ایسی جزا خدا نے دی کہ وہ سب کچھ جو چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ واپس لوٹے، صحت بحال ہوئی، وہ مملکت عطا ہوئی، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرآن میں آپ کا ذکر محفوظ کر دیا گیا. تو ایک ایوب ہی اپنی تفصیلات کے ساتھ جو اس کی زندگی میں گزری، اس کی زندگی میں جو تفصیلات اس کے صبر کی ہمیں دکھائی دیتی ہیں، ان پر ہی غور کر لیں تو شیطان کا یہ وعدہ جھوٹا نکلتا ہے. مگر خدا کا بندہ بننا پڑے گا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ خدا کا بندہ بنے اور شیطان کو سجدے کریں. یہاں یہ مضمون الٹ جاتا ہے. شیطان نے خدا کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، اور وہ لوگ جو بنی نو انسان کہلاتے ہیں وہ شیطان کو سجدے کرنے لگ گئے، اور اسی میں شیطان کا تکبر ہے. لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندے نہیں، یہ تو تیرے بندے ہیں، جس کو سجدہ کرتے ہیں اس کے بندے ہیں. بس یہ مضمون ایسا ہے جس کو خوب کھول کر اپنے ذہنوں میں حاضر کر لیں، کیونکہ اسی میں ہماری آزمائش ہے، اور اس آزمائش پر پورا اترنے کا راز بھی ہمیں سکھا دیا گیا ہے. وہ راز یہ ہے کہ اللہ کی طرف جھکیں اور خدا سے مدد چاہیں. چنانچہ وہی آیات جن کی میں نے تلاوت کی تھی، ان میں آدم اور حوا کی ایک یہ التجا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. جب بھی شیطان نے کوئی دکھ پہنچایا یا ان کے تعلق میں شیطان نے جو دھوکہ دے دیا، تو فرمایا وہ عرض کرتے ہیں خدا سے، اور یہ دعا خدا کی سکھائی ہوئی ہے، اپنے طور پر ان کو نہیں آئی. ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفس پہ ظلم کیا. بس پہلے دن جو شیطان سے بچنے کا راز تھا، یا اگر نہ بچ سکے اور شیطان سے کوئی زخم لگ گئے، تو ان کو مرہم لگانے کا جو طریقہ خدا نے سکھایا ہے وہ یہ دعا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہماری حالت پر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم ضرور گھاٹا کھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بس یہی دعا آج بھی ہمارے لیے شیطان سے بچنے یا شیطان کے زخموں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، ان کی شفا کے غرض سے ہمارے کام آ سکتی ہے. اس پر غور کریں، اور اس پر غور کرنے سے پہلے یہ توبہ ضروری ہے. اے خدا, ہم نے پہچان لیا ہے کون ہمارا دشمن ہے, اس دشمن سے اب ہم تیری پناہ میں آتے ہیں. جو گزر گیا سو گزر گیا, جو زخم اس نے لگا دیے سو لگ گئے, لیکن اب ہماری دعا ہے, یہ التجا ہے کہ پہلوں کو تو بھول جا, آئندہ کے لیے ہمیں توفیق بخش کہ ہم دوبارہ پھر اس شیطان کے قبضے میں نہ آئیں. یہ ارادہ ہے جو بہت قوت کو چاہتا ہے, جو قوت ارادی کا تقاضا کرتا ہے. اگر قوت ارادی نہ ہو اور انسان بار بار ٹھوکر کھائے تو پھر بعید نہیں کہ ایسی حالت میں وہ جان دے جس حالت میں شیطان کو اس پر قبضہ ہو. یہ وہ امور ہیں جن سے متعلق میں جماعت کو بار بار تنبیہ کر رہا ہوں, اور جانتا ہوں کہ اللہ کی مدد کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم شیطان کے حملوں سے بچ سکیں. وہ ہمارے سامنے سے بھی آئے گا, پیچھے سے بھی آئے گا, مذہب پہ بھی حملہ آور ہوگا, دنیا پر بھی حملہ آور ہوگا, ہر پہلو سے ہم آزمائے جائیں گے. اور اس سے زیادہ مکروہ چیز نہیں ہو سکتی کہ خدا نے پیدا کیا ہو اور بندے شیطان کے ہو جائیں, اس شیطان کے بندے ہوں جس نے خدا کے بندے کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا. اس شیطان کو سجدہ کریں جو خدا کا منکر ہو چکا ہو, یا منکر نہیں تو خدا کا باغی ہو گیا ہو. نہایت مکروہ چیز ہے اگر آپ اس کو سمجھ لیں. اور یہ سادہ سا سبق انسان سمجھ نہیں رہا, یہ مشکل ہے. جب بھی آپ یہ باتیں سن کر واپس گھروں کو لوٹیں گے تو وہی زندگی پھر دوبارہ شروع ہو جائے گی. قدم قدم پر شیطان ضرور حملہ آور ہوگا, قدم قدم پر آپ کے لیے ٹھوکروں کے سامان ہوں گے, اور قدم قدم پر انسان اس شعور کے بغیر کہ وہ کیا کر رہا ہے خدا کی بجائے شیطان کو سجدے کرے گا. یہ ساری انسانی زندگی کی ناکامی کا راز ہے. اپنے نفسوں کا مطالعہ خود کر کے دیکھیں, اپنے حالات پر خود غور کریں, اپنے بیوی بچوں سے سلوک, اپنے بڑوں سے, اپنے چھوٹوں سے, اپنے ہمسایوں سے, اقتصادی معاملات میں جن سے آپ معاملے کرتے ہیں, ان سب سے جو سلوک کرتے ہیں, ان کا ایک ایک کا میں ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ کس تفصیل سے آپ کو غور کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے. ان باتوں کو اس تفصیل سے تو میں نہیں دہرا رہا, لیکن ان باتوں کا بار بار ذکر کرنا میرے لیے ازبس ضروری ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ اس ذکر کو میں کبھی چھوڑ دوں, کیونکہ جب بھی میں نے یہ ذکر چھوڑا میں اپنے فرض منصبی کو ادا نہ کرنے والا ہوں گا. یہ زندگی کا ساتھ ہے, کیونکہ الی یوم یبعثون یہی کہانی دہرائی جانے والی ہے. آخر آدم سے لے کر قیامت تک جو کہانی دہرائی جا رہی ہے اس کا ذکر ایک دو دفعہ کے بعد کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ضرورت نہ ہوتی تو اس تفصیل سے قرآن کریم بیان نہ کرتا. بس آپ یاد رکھیں کہ ہر دفعہ جب میں نے اپنے خطبات میں ایسی باتیں کہیں تو اپنے نفس پر غور کر کے دیکھیں, ایک دو تین دن تک, چند دن تک آپ کے دل پہ اثر رہا اور آپ نے سوچا کہ ہاں یہ غلطی ہو گئی تھی, اور اس کے بعد جو چیزیں بری ہیں ان میں ہی آپ ان چیزوں کا حسن دیکھنے لگ گئے. انانیت نے اکثر انسانوں پہ قبضہ کر دیا. جب میں آپ کہتا ہوں تو مراد یہ ہے کہ عام طور پر یہی ہوتا ہے, اور یہی جماعت کے افراد سے بھی ہوتا چلا آیا ہے, کچھ کم کچھ زیادہ, کچھ اور زیادہ خدا کی راہ سے ہٹ کر غیر اللہ کی راہ اختیار کر لیتے ہیں. اب یہ زندگی جو صراط مستقیم کی زندگی ہے, ایک تو ابتلاؤں کی زندگی ہے, دوسرے مشکل بہت ہے, کیونکہ قرآن کریم فرما رہا ہے شیطان جب تمہیں بہکاتا ہے تو حسین نظارے دکھا کے بہکاتا ہے. اب حسین نظارے دیکھنا اور ان کی طرف متوجہ ہونا بڑا مشکل کام ہے. ہر آزمائش کے وقت آپ کو ایک بہت خوبصورت چیز دکھائی جاتی ہے, اور انسانی نفس لازم ہے کہ دھوکہ کھا جائے, کیونکہ نفس انسانی میں حسین چیزوں کی پیاری رکھ دی گئی ہے. ایک ہی صورت ہے جو انبیاء نے اختیار کی کہ ان چیزوں کا حسن دیکھنے کی بجائے ان کی بدی ان کو دکھائی جانے لگی. جیسے کہانیوں میں ایک شیطان بوڑھی عورت دکھائی دی جاتی ہے کہ جادو کی وجہ سے وہ خوبصورت دکھائی دی جا رہی تھی، لیکن جس کو اللہ نے بچانا ہے اس کو، جیسے کہ کہانیوں میں بیان کیا گیا ہے، وہ خدا تعالیٰ کی طرف تو اشارہ نہیں، مگر میں اس مضمون کو اس طرح لیتا ہوں کہ جس کو بھی اللہ نے بچانا چاہا اس کو اس بڑھیا کی اصل صورت دکھا دی گئی، اور اتنی مکروہ صورت اور اتنی لمبی عمر کی بڑھیا ہے کہ کوئی اس کے ساتھ عشق لڑائے سوائے پاگل کے بچے کے ہو ہی نہیں سکتا. اور سارے پاگل اور پاگل کے بچے بن جاتے ہیں جب شیطان ان کو دھوکہ دے کر اس بڑھیا کو خوبصورت کر کے دکھاتا ہے. اس بڑھیا کی طرف میرا خیال اس لیے نہیں کہ میرے نزدیک وہ کہانیاں آپ کی رہنمائی کر رہی ہیں، اس لیے کہ قرآن کریم ایسی ہی بات کر رہا ہے، یعنی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کی بات کر رہا ہے، آپ کے اسراء کی بات کر رہا ہے. اور اس کی تفصیل میں جا کر دیکھیں تو دنیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل صاف ایک بڑھیا کی صورت میں دکھائی دی جا رہی تھی، قدیم سے چلی ہوئی، انتہائی منحوس پنجر تھا ایک، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش کے لیے نکلی تھی. آپ دیکھ رہے تھے کون ہے جو ایک منحوس چیز کو دیکھ کر اس کو پہچان کر جان کے کہ ہمیشہ سے یہ اسی طرح چلی آئی ہے اور سوائے کراہت کے اس سے اور کچھ نہیں ہو سکتا، وہ آزمائش کے لیے نکلی ہے. تو لازم بات ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے چال میں پھنس نہیں سکتے تھے، ناممکن تھا کہ آپ ذرہ بھی دھوکہ کھائیں. غرور کے دھوکے کا علاج یہ ہے کہ اس دھوکے کو پہچان لیں تو رفتہ رفتہ اس کا حسن ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا، اور اندر سے ایک بھیانک چیز، قابل نفرت چیز، خوف زدہ کرنے والی چیز نمایاں ہونے لگ جائے گی. اگر دیکھتے دیکھتے کسی خوبصورت وجود کے فیچر، اس کے جو اعضاء، اس کے خد و خال ہیں، وہ بگڑنے لگیں اور بکھرنے لگیں اور اس خوبصورت وجود سے ایک نہایت بھیانک وجود پیدا ہونا شروع ہو جائے، تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ اگر پہلے آپ اس کو گلے سے لگائے ہوئے ہوں گے تو اچانک دھکا دے کے اس کو پرے پھینکیں گے، او خبیث چیز تو میرے ساتھ چمٹی ہوئی تھی، ان اللہ ان اللہ. اب تو جوتیوں کی ٹھوکر مار کے اس کو دفع کریں گے اور دل متلانے لگے گا. جو آپ نے بظاہر مزے لوٹے تھے وہ سارے مزے آپ کے دل میں متلاہٹ پیدا کریں گی، متلی پیدا کر دیں گے. اور آپ بعض لوگوں کو ایسی اگر ایسا نظارہ دکھایا جائے تو خواب میں بھی خیال نہیں لگتی. آپ کو واقعی اپنی زندگی میں ان چیزوں سے قے آئے گی جن چیزوں کا کی اصلیت آپ کو دکھا دی جائے گی. اور یہ جو سلسلہ ہے اصلیت دکھانے کا، یہ اللہ کے فضل کے بغیر ممکن نہیں ہے، اس لیے اس میں شک نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ شیطان کا دھوکہ حق ہے، اس میں ایک ذرہ بھی شک کی گنجائش نہیں. اللہ حق بات کہہ رہا ہے کہ شیطان کی ساری زندگی، اس کی ساری کوششیں جو قیامت تک کے لیے اس کو مہلت ملی ہے، دھوکہ دینے کے سوا اور کسی چیز میں صرف نہیں ہوگی. بس اے میرے بندو، دھوکہ نہ کھانا. اس سے بڑی تنبیہ اور ایسی سخت تنبیہ اور ایسی بار بار کی تنبیہ کسی اور کتاب میں نکال کے دکھائیں، کسی اور رسول کی زندگی میں آپ یہ تنبیہات، اور تنبیہات بھی ایسی جو دنیا کی زندگی کو انتہائی مکروہ کر کے دکھانے والی ہیں، یہ نکال کے دکھائیں آپ کو کہیں نہیں ملے گی. اور اس کے باوجود وہ امت جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو رہی ہے، اسی طرح شیطان کے دھوکے میں مبتلا ہے، اور پہلی امتوں سے بڑھ کر خدا کی عقوبت کے نیچے آئے گی کیونکہ ان کو محمد رسول اللہ نصیب نہیں ہوئے تھے, ان کو قرآن نصیب نہیں ہوا تھا. جس امت کو محمد رسول اللہ نصیب ہو گئے, جس کو قرآن نصیب ہوا, اور جس کے لیے اس کی ساری زندگی کے دھوکے کھول کر دکھا دیے گئے, اگر وہ بھی پھر بار بار کی ٹھوکر میں مبتلا ہوتی ہے تو اس سے زیادہ بد نصیب کوئی امت نہیں ہو سکتی. اور یہ ٹھوکروں میں مبتلا کرنے والوں کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بین ہی یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں. میں تو انسانوں میں سے کہہ رہا ہوں کہ سب سے بد نصیب ہو جائیں گے یہ. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شر من تحت ادیم السماء, انسان تو انسان, یہ جانوروں سے, بندروں سے, مکروہ چیزوں سے سب سے زیادہ بدتر ہوں گے, جو ان تنبیہات کے باوجود خود بھی رائے حق سے بھٹک جائیں گے اور لوگوں کو بھی شیطان کے چیلے بن کر رائے حق سے بھٹکانے والے بن جائیں گے. حزبہ میں جس حزب کی طرف اشارہ آیا ہے وہ یہ لوگ ہیں, شیطان اور اس کے ساتھی جو غرور میں, جو غرور یعنی دھوکہ دینے میں الغرور ثابت ہوتے ہیں, یعنی بہت بڑے دھوکے باز. وہ شیطان اکیلا نہیں بلکہ اس کا حزب بھی ہے. اور اس حزب کے متعلق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ دین کا لباس اوڑھ کر تم پر حملہ آور ہوں گے, بڑے بڑے چوغے پہنے ہوئے, اور دیں گے دھوکہ اور فریب, ان کی بات میں جھوٹ ہوتا ہے. جو سچ بولنا نہیں جانتا, جس کو دن رات جھوٹ کی عادت ہے, وہ حق کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے لفظ حق کو اچھی طرح پکڑ کے بیٹھ جائے. اللہ حق ہے اور اللہ کا بیان فرمودہ سارا تذکرہ حق ہے, ماضی کا تذکرہ بھی حق ہے اور مستقبل کا تذکرہ بھی حق ہے. اور جو لوگ اس حق کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کا دعویٰ کہ وہ مذہبی رہنما ہیں, اپنی قوم کی ہدایت کے لیے آئے ہیں, سراسر سر سے پاؤں تک جھوٹ ہے. اور یہ اس میں وہ پہچانے جا سکتے ہیں. اس لیے شیطان جو دھوکہ دیتا ہے یہ نہیں کہ پہچانا نہیں جا سکتا. اگر انسان انصاف پر قائم ہو جائے اور حق کو پکڑ لے تو اس کو روز مرہ کی زندگی میں اپنے علماء میں سے سخت دھوکے باز اور حق کو چھپانے والے دکھائی دینے لگ جائیں گے. جب بھی ان کے مقصد, ان کے مطلب کے خلاف بات ہو, وہ اس خلاف بات کی مخالفت کرتے ہیں. قطع نظر اس کے کہ وہ بات حق ہو, اور جب بھی اپنے مطلب کی حق میں بات کر رہے ہوں, نہ آپ خلاف بات کر رہا ہو کوئی جو ان کے مقصد کے خلاف ہے, جو جب بھی ان کے مقصد کے حق میں کوئی بات کرے جس کو وہ اپنے مقصد کے حق میں سمجھتے ہیں اور اس پہ راضی ہو جاتے ہیں, حق کتنی بڑی جھوٹی اور شیطانی بات ہو اس کو اسینے سے لگا لیتے ہیں. یہ ان کی کھلی کھلی پہچان ہے. میں صرف پاکستان کا تذکرہ نہیں کر رہا, بنگلہ دیش میں بھی, ہندوستان میں بھی, دوسرے سب ملکوں میں سارے مذہبی رہنما سوائے احمدیت کے اس شکل میں آپ کے سامنے کھل کر ظاہر ہو جاتے ہیں کہ اپنے مقاصد, اپنی خواہشات, اپنی نفسانیت کی پیروی کریں گے, جہاں اس کے مخالف کوئی بات ہوئی اس کو چھوڑ دیں گے, اور بنی نوع انسان کی بھلائی ان کے پیش نظر ہے ہی نہیں, اپنی بڑائی ان کے پیش نظر ہے. اور وہی بڑائی ہے جو ان کی رہنمائی کرتی ہے, وہی بڑائی ہے جس کو شیطان کی انا کہا جاتا ہے, وہی بڑائی ہے جس سے انسان کی بے راہ روی کا آغاز ہوا ہے. بس ان ساری باتوں کو کھول کھول کر آپ کے سامنے بیان کرنا میرا فرض تھا, فرض ہے اور فرض رہے گا, اور وقتاً فوقتاً میں اس مضمون کو پھر اٹھاتا رہوں گا. ایک اور قرآن کریم کی تنبیہ سورہ بنی اسرائیل آیت 54 میں یوں ہے وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, میرے بندوں سے کہہ دے کہ اچھی بات کیا کریں. اور صرف اچھی بات نہیں, جو سب سے اچھی بات ہو, اپنا شیوا بنا لیں کہ ایسی بات کریں کہ اس سے اچھی بات ہو نہیں سکتی ہو, یعنی بہترین بات کیا کریں. ان الشیطان ینزغ بینہم, کیونکہ شیطان تو اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ ان کے درمیان تفریق پیدا کر دے, اور ہر تفریق بری بات سے پیدا ہوتی ہے, اچھی بات سے کبھی بھی تفریق نہیں ہوتی. ساری جماعتوں میں جہاں بھی جھگڑے چلے ہیں ان پر میں غور کر کے اپنے سامنے نظر میں رکھ کر آپ کو بتا رہا ہوں کہ سارے جھگڑے بری باتوں سے ہوتے ہیں, اچھی بات کہنے پہ کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا. ان الشیطان کان للانسان عدو مبینہ, میرے بندوں کو بتا دے, یعنی یاد کرا دے کہ شیطان تو میرے بندوں کا کھلا کھلا دشمن ہے. اتنی تنبیہات کے باوجود پھر اس کی باتوں میں آ جائیں گے. یہ بات کی بات جو بات چلی تھی کہ بہت اچھی بات کیا کریں, اب میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس آپ کے سامنے رکھتا ہوں جہاں یہی مضمون بیان فرمایا گیا ہے. فرماتے ہیں, ہر ایک بات کہنے سے پہلے سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ ایک عمدہ طریق ہے جس پر عمل کرنے سے آپ کو کچھ غور کا موقع مل جائے گا. انسان جب بھی اپنے مطلب کے خلاف کوئی واقعہ دیکھتا ہے یا اپنی خواہش کے خلاف کسی اپنے عزیز کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے, بسا اوقات وہ عزیز اس کی خواہش کے خلاف چل رہا ہوتا ہے مگر رائے حق کے خلاف نہیں چل رہا ہوتا. یہ باریک باتیں ہیں جو آپ اپنی زندگی پہ غور کریں تو آپ کو دکھائی دینے لگ جائیں گے. اگر اپنی انا کی خاطر بات کرتا ہے تو اپنے بیٹے سے کرے یا بیٹی سے, بیوی سے کرے یا بیوی اپنے خامد سے کرے, ہمیشہ یہ بات غلط ہوگی, اچھی نہیں ہوگی. چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا ایک حال یہ بیان فرمایا ہے کہ عادت ڈالو کہ بات کرنے سے پہلے ذرا ٹھہر جایا کرو. روزمرہ کی عام گفتگو مراد نہیں ہے, ورنہ ہر کلمے پہ ٹھہرنا پڑے گا. عام گفتگو, دیکھ بھال, آج آپ نے کیا کیا, آج میں نے کیا کیا, اس قسم کی چیزیں تو گھروں میں چلتی رہتی ہیں. مراد ہے کہ جب کوئی ایسی بات کہنے لگو جس میں تمہارے نفس نے تمہیں جوش پیدا کر دیا, اس وقت ذرا ٹھہر جایا کرو, سوچ لو کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی اجازت اس کے کہنے میں کہاں تک ہے, یعنی ایسے معاملات کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور اپنے ذہن میں سوچو کہ میں یہ جو بات کہنے لگا ہوں یہ اللہ کو پسند آئے گی, اس بات کے اندر کوئی فریب تو نہیں آ گیا, اور اگر ہلکا سا بھی فریب ہو تو وہ حق کے خلاف ہوگی اور غرور یعنی سب سے بڑے دھوکے باز کو پسند آئے گی. تو باتوں کو سوچ کے ان کو پہچاننا, یہ ایک ایسا آسان طریق حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرما دیا ہے, یعنی جو آسان بھی ہے مشکل بھی. مشکل اس لیے کہ اس پر عمل کرنا اور ایسی بات سے رک جانا یہ اسی کے لیے مقدر ہو سکتا ہے جو صاحب توفیق ہو, جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس لیے ہر موقع پر میں دعا کی طرف متوجہ کرتا ہوں. مگر ایسا بندہ جو واقعی برائی سے بچنا چاہے, وہ دن رات دعائیں کرتا رہتا ہو, ہر وقت ذکر الہی میں مصروف رہے یا دوسری باتوں میں بھی مصروف ہو, تو اس کا دل ہمیشہ یہ چاہے کہ اے اللہ میری نصرت فرما, اے اللہ میری مدد فرما, اے اللہ مجھے سچی بات کہنے کی توفیق بخش, اے اللہ تعالیٰ مجھے بری باتوں سے بچا. جو اس قسم کی دعائیں کرتا رہتا ہے وہ جب بھی ٹھہر کر سوچے گا اس کو حق صاف دکھائی دے جائے گا. یہ بات میں اس غرض سے کرنے لگا تھا, اس بات میں دکھاوا تھا, اس بات میں فریب تھا, اس بات میں یہ برائی تھی یا وہ برائی تھی, یہ ساری چیزیں آپ کو کچھ ٹھہرنے کے بعد رفتہ رفتہ دکھائی دینے لگیں گی. جیسے اندھیرے کمرے کی چیزیں ایک دم صاف دکھائی نہیں دیا کرتی, آپ اندر جا کے بیٹھیں تو تھوڑی دیر کے بعد سب کچھ دکھائی دینے لگ جاتا ہے. اسی لیے شیطان کی ظلمات سے بچنے کا یہ طریق ہے. وہ آپ کو ظلمات میں گھسیٹتا ہے, اندھیروں میں گھسیٹتا ہے, और जल्दी फैसला चाहता है। अगर आप उन अंधेरों में जल्दी में कोई फैसला करेंगे तो हरगिज बईद नहीं कि आप बार बार ठोकरें खाएंगे और अपने नुकसान का मुझे बनेंगे। बस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम इस नफ्सियाती नुक्ते को पेश नज़र रखते हुए फरमा रहे हैं कि जब भी कोई ऐसा मामला हो कि तुम्हारे दिल में एक जोश हो किसी बात करने का, अचानक दिल इस बात की तरफ मुतवज्जो हो कि मैं कुछ बात कह के या अपना बदला लूँ या कुछ भी नीयत हो, उस वक्त तुम्हें वो बात अच्छी लगेगी। लेकिन ज़रा ठहर जाओगे उस अंधेरे में से तुम्हें शैतान की सारी हरकतें दिखाई देने लग जाएंगी और उसी बात के ऊपर इस्तग़फ़ार शुरू कर दोगे। बस अल्लाह के हवाले किया करो बात को और इंतज़ार किया करो कि अल्लाह ताला तुम्हें रोशनी अता फरमा दे और तुम अंधेरों की ठोकरों से बच सको। ये खुलासा है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नसीहत का। इसकी तफसील में बयान फरमाते हैं, जब तक ये ना सोच लो मत बोलो, ऐसे बोलने से जो शरारत का बायस और फसाद का मूजिब हो ना बोलना बेहतर है। ये जो शरारत और फसाद का मूजिब हो, साफ पता चला कि आम बोलचाल की हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बात ही नहीं कर रहे हैं, उन हालतों की बात कर रहे हैं जिनमें इंसान नफ्स का मगलूब होता है और वैसी बातें उस वक्त अगर की जाएं जो दिल में खुद ब खुद उठती हैं तो वो लाजमन फसाद का मूजिब होंगी। इससे तो ना बोलना बेहतर है, लेकिन कहाँ बोलना है कहाँ नहीं बोलना, इस मज़मून को भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम बड़ी वजाहत से समझा रहे हैं। वरना महज बोलने से परहेज से आपका मकसद हल नहीं होगा, यानी वो मकसद हल नहीं होगा जो अल्लाह ताला ने आप पर आयत फरमाया है। इसके मुतल्लिक जो नेकी की तालीम देना और बदी से रोकना, ये हुक्म है जो कुरान करीम ने बार बार दिया है और यही वो हुक्म है जिसकी तफसील हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार बयान फरमाई है। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ये बात खोल रहे हैं कि रुकना, किसी बात से रुकना कि फसाद ना हो, हरगिज़ ये मुराद नहीं कि अच्छी बात जो तुम समझते हो कि होनी चाहिए इसलिए उससे रुक जाओ कि फसाद ना हो, या बुरी बात जिससे रोकना तुम ज़रूरी समझते हो उससे ना रोको, तो ये भी अल्लाह की मंशा के ख़िलाफ़ है। और जो मिसाल मैंने आपके सामने रखी है वो इस मिसाल इस बात को खूब वाज़े करती है। अंधेरे कमरे में एक शख्स बैठा हो, उसको सब कुछ दिखाई दे रहा हो, जब तक दिखाई ना दे उसने कोई हरकत नहीं की ताकि ठोकर न खा जाए, जब नज़र आने लग गया तो उसको साफ पता चल गया कि यहाँ मेज़ पड़ी है, यहाँ फलां चीज़ पड़ी है, यहाँ ये नुकसान हो सकता है, यहाँ छुरी पड़ी है उस पर, या कील पड़ा है उस पर पाँव आ सकता है, वगैरह वगैरह, बाज़ शीशे के टुकड़े बिखरे हुए होते हैं। तो अगर उसने देख लिया और फिर बच के निकल गया, इतने में उसका कोई बच्चा एकदम दाखिल होता है, तो क्या वो रुक जाएगा इस बात से कि उसको बताए कि नहीं करना ये काम? हरगिज नहीं रुकेगा, इस वजह से कि वो कहेगा क्या मुझे रोक रहे हैं, क्यों खाम खाम मुझ पर बार बार पाबंदियाँ लगाते हैं, ये करो ये ना करो, हरगिज नहीं रुकेगा। वो उसको कहेगा देखो बेटा ठहर ठहर ठहर, ज़रा सोच कर कदम उठाओ, इस कमरे में ये भी ख़तरा है, ये भी ख़तरा है, वो भी ख़तरा है, और अगर तुम ज़रा ठहर जाओगे तो तुम्हें ये ख़तरा दिखाई देने लग जाएंगे, मगर जब तक दिखाई नहीं देते मेरा फ़र्ज़ है कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊं। ये नहीं अनिल मुनकर है, अनिल मुनकर है यानी नापसंदीदा चीज़ों से रोक देना। इस पर अगर कोई गुस्सा करे तो उसके बावजूद रोकना है, सिर्फ ये ताकीद है कि हुस्ने कलाम से काम लो, जैसा कि कौल के मुतालिक फरमाया, उसी की तशरीह में कर रहा हूं कि जब बात करना आसान तरीक पे किया करना, मगर बाज़ दफ़ा बात करना जरूरी होगा। अगर तुम दिलकश अंदाज में वो बात कहो और भोंडे तरीके से ना कहो तो फिर तुम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हो। बस आपने दूसरों को रास्ता दिखाना ज़रूर है, उससे रुकना आपके इख्तियारी में नहीं है। बुरी बातों से रोकना भी लाजिम है, अच्छी बातों की तरफ बुलाना भी लाजिम है। उससे इन्हराफ हो भी नहीं सकता, हो सकता ही नहीं अगर आप रसूल सल्लम के ग़ुलाम हैं, क्योंकि आपको खुदा का यही हुक्म था कि तुम्हें ज़रूर कहना है, खा कोई कबूल करे या ना करे, खा गुस्सा करे या ना गुस्सा करे, मगर बात का अंदाज ऐसा हो कि उससे अच्छा अंदाज मुमकिन ही ना हो। ये तरीक़ेकार हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। और ये जो तहरीर मैं हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की पढ़ रहा हूँ, इसके आगे चलकर यही मज़मून आने वाला है। देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कितनी बारीकी से इन राहों के खमों को जानते थे, जानते थे कि कहाँ ठोकर खाई जा सकती है, इनके खतरात से आगाह थे और अपनी रोशनी हमेशा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया करते थे। अपने लिए कोई नई रोशनी कभी नहीं आपने बनाई, हमेशा रसूलुल्लाह सल्लम की उस वसन पे चले और आप ही से सीखा क्या बताना है, क्या नहीं बताना, कहाँ बोलना है, कहाँ नहीं बोलना, और जब बोलना है तो बोलने का तरीक क्या होना चाहिए। लेकिन ये भी मोमिन की शान से बईद है कि अम्र हक के इजहार में रुके। मोमिन की शान से बईद है ये बात सुनकर ये ना समझें कि हर बात हक समझकर इस तरह करें भोंडे अंदाज से कि वो फसाद का मुझे बन जाए। हक बयान करने का भी एक तरीका हुआ करता है, हक तो बयान करना है मगर ऐसे रंग में बयान करना है कि आसन हो। वो इस जिक्र में फरमाते हैं मोमिन की शान से बईद है कि हमारे हक के इजहार में रुके, उस वक्त किसी मलामत करने वाले की मलामत और खौफ जुबान को ना रोके। कोई बेवकूफ़ इसका गलत माना भी ले सकता था, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लम की मिसाल देकर इसको इतना खोल दिया आपने कि इसके गलत माना लेने का कोई इम्कान ही, कोई एहतमाल ही बाकी नहीं रहा। देखो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान किया तो अपने पराए सबके सब दुश्मन हो गए, मगर आपने एक दम भर के लिए कभी किसी की परवाह नहीं की। अपने पराए सारे दुश्मन हो गए मगर एक दम भर के लिए भी किसी की परवाह नहीं की, मगर एक वाक्या आप रसूल सल्लम की जिंदगी से ऐसा नहीं निकाल सकते कि आपकी बात करने की तरह नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक टेढ़ी थी या गुस्सा दिलाने वाली थी, इसलिए जो अपने और पराए थे वो दुश्मन हो गए। हक से बाज नहीं आए, हक बात कहने से बाज नहीं आए, लेकिन जब भी हक बात कही वो इंतहाई खूबसूरत थी, आसन कौल थी। चुनांचे तबलीग में खुदा तआला ने फरमाया ऐसी बात को मिल लेती है आसन कि तुम्हारी वजह से कोई ठोकर ना खाए, बात का हुस्न खोल के बयान करो। बस हज़रत अक़दस मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग में सारी ज़िंदगी में एक भी ऐसा वाक़िया बयान नहीं कर सकते जिसमें आपके तर्ज बयान की वजह से तलखी हुई हो। हक बात हमेशा कही मगर बहुत ही प्यारे और नरम अंदाज में। आपने एक दम भर के लिए कभी किसी की परवाह नहीं की, यहाँ तक कि जब अबू तालिब आपके चचा ने लोगों की शिकायतों से तंग आकर कहा, उस वक्त भी आपने साफ तौर पर कह दिया कि मैं इसके इजहार से रुक नहीं सकता, आपका इख्तियार है मेरा साथ दें या ना दें। इस सारे दौर में जब तक अबू तालिब ने यह बात नहीं की, साफ जाहिर हो रहा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद का इजहार इस तरह फरमाते थे कि अबू तालिब के लिए भी गुंजाइश नहीं थी कि आपको छोड़कर रहो जाए, जायज़ वजह नहीं थी। जब आखिर उसने ये महसूस किया कि अब कौम मेरी मुखालिफ हो रही है और मुझे ज़रूर मोहम्मद को इस तरीक़े से बात रखना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उस वक्त आप फरमाते हैं कि ये ख्याल दिल से निकाल दो कि तुम्हारी वजह से मैं हक पर कायम हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे मेरे दुश्मनों से हिफाजत हासिल है, मैं तो ये बात ज़रूर कहूँगा। یہ ہو نہیں سکتا کہ اس بات کے اظہار سے رک جاؤں. اس لیے اپنی امان اگر اٹھانی ہے تو اٹھا لو, پھر دیکھو کہ خدا کو مجھ سے کیا سلوک ہوتا ہے. یہ عزم لے کر ہم نے تبلیغ کی راہ میں سفر کرنا ہے. ہر ایسے ملک میں سفر کرنا ہے جہاں ہماری تبلیغ لوگوں کو تکلیف دیتی ہے, دکھ پہنچاتی ہے, لیکن اس شرط کے ساتھ سفر کرنا ہے کہ ہمارے بیان کے انداز کی غلطی سے کوئی دکھ نہ پہنچے. ہر بات اس رنگ میں کرنے کی کوشش کریں کہ وہ جہاں تک ممکن ہے صاف اور پاک اور پیاری دکھائی دینے والی بات ہو. پھر اگر دشمن اس پہ ناراض ہوتا ہے تو پھر بالکل پرواہ نہ کریں. اپنے اہل و عیال کو نصیحت کرتے وقت بھی اسی سنت نبوی کو پکڑ بیٹھے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل و عیال کو نصیحت کے وقت کبھی بھی اس رنگ میں نصیحت نہیں کی کہ وہ بدک جائیں اور دور بھاگ جائیں, اور جب انہوں نے بات نہ مانی, یعنی اس وقت ایسا مشکل کا وقت محسوس کیا کہ تھکے ہوئے تھے, جیسے کہ رسول اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ آپ اٹھیں اور نماز کے لیے تیار ہوں, اٹھا نہیں جا رہا تھا, اس وقت بھی رسول اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر کوئی سختی نہیں کی, صرف دکھ کا اظہار کیا ہے, اس سے زیادہ نہیں. ساری زندگی نیکیوں کی نصیحت اسی طرح کی کہ جس نے نہیں مانا اس پر, جیسا کہ ملا کہتے ہیں کہ تلوار اٹھا لو, یہ ہے اصل میں کلمہ حق کہنا, گردن میں اڑا دوں ان کی جو تمہاری بات نہ مانے. ہرگز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا. غم بہت محسوس کیا ہے, اور یہی وہ طریق ہے جو جس کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں. جب دشمن آپ کی بات نہیں مانے گا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے نہ ماننے کا غم محسوس کریں, اور وہ غم صبر اور دعاؤں میں تبدیل ہو جائے. اگر اس طرح لیس ہو کر, ان ہتھیاروں سے لیس ہو کر آپ سفر کرتے ہیں تو یہ ہتھیار گردنیں کاٹنے والے نہیں بلکہ دل جیتنے والے ہتھیار ہیں, اور یہ وہی ہتھیار ہیں جو گھر میں استعمال ہوں گے تو باہر استعمال کرنے کی عادت پڑے گی. اگر گھر میں ہی آپ کو ان کے استعمال کا سلیقہ نہیں آتا تو دروازہ کھول کر جب گلیوں میں نکلیں گے تو اس وہم میں مبتلا نہ ہو کہ دوسروں سے آپ اس طرح حسن سلوک کریں گے جو گھر میں نہیں کر سکے. کوئی اور بات ہوگی جو آپ کی بات کو نرم کرنے والی ہوگی, کوئی دکھاوا ہوگا, خوف ہوگا دنیا کا کہ ماری نہ بیٹھے, اس صورت میں ہو سکتا ہے آپ باہر نرم باتیں کرتے ہیں اور گھر میں نہ کرتے ہوں. میں یہ تضاد بتا رہا ہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہے. جو جھوٹا نہ ہو اس کا طریق وہی ہونا چاہیے جو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق تھا. جو گھر میں طریق تھا وہی باہر تھا, جو انداز بیان گھر کا تھا وہی انداز بیان باہر کا تھا. جس طرح اپنے بچوں سے گفتگو فرماتے تھے اسی طرح دشمنوں سے بھی گفتگو فرمایا کرتے تھے, اور پرواہ نہ کرنے والوں سے آپ دکھ محسوس کرتے تھے, ان کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے. اس طریق میں کوئی بھی خامی باق نہیں ہے, ایک ادنا سا بھی تضاد نہیں ہے ان باتوں میں. اگر آپ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت کو سمجھ لیں, اسی لیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آغاز ہی میں یہ خطرہ محسوس کر کے کہ بولنے اور نہ بولنے کی نصیحت کو آپ غلط نہ سمجھ بیٹھیں, آپ نے سارے معاملے کی انتہائی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دی, ایک بھی ٹھوکر کی گنجائش باقی نہیں چھوڑی. بس اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں سے ہمیں وہ امام نصیب ہو گیا جو بین ہی آن حضرت کے نقش قدم پر چل رہا ہے, اور خطرات کی اس دنیا میں ہمیں ہر ٹھوکر سے بچانے کے لیے بے انتہا کوشش کر رہا ہے. تمام تحریریں آپ کی اسی لیے وقف ہیں, جو بھی کلام فرمایا اسی لیے وقف تھا. تو میں امید رکھتا ہوں کہ ان باتوں کو صرف وقتی طور پر نہیں سمجھیں گے بلکہ دل سے باندھ لیں گے, دل میں ایسی جگہ دیں گے کہ پھر وہ دل سے نکل نہ سکیں. اور اس کے لیے مجھے بار بار کہنا پڑے گا, تنگ نہ آ جائیں کہ میں وہی بات پھر کہہ دیتا ہوں. کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بھاری اکثریت ہماری ان باتوں کو دوبارہ سننے کی محتاج ہے اور محتاج رہے گی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.